الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ اچانک ہوتی ہے، اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ اچانک آتا ہے، اس لیے قرآن میں آیا بغتتا وہم لا یشعرون، اچانک. شعور نہ ہونے کا کیا مطلب، اس کی کیا تحقیق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لا یشعرون کا تعلق ما قبل سے، کس قسم کا عذاب آئے گا، کب آئے گا، لوگوں کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کون سی وبا آئے گی، کون سا وبال آئے گا، عذاب کس قسم کا ہوگا، کب آئے گا، یہ اندازہ نہیں ہوتا، اچانک آتا. چنانچہ ایک جگہ ہے من حیث لا یشعرون، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کب آئے گا، کہ اللہ ہی جانتا ہے، آتا اچانک ہے. اور عذاب آتا کیوں ہے وہی بتا دیا قرآن نے، فکلن اخذنا بذنبی، جن پر بھی عذاب آیا نا ان سب پہ عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. عذاب اچانک آتا ہے، کیسا ہوگا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور آتا کیوں ہے، فکلن اخذنا بذنبی، ان تمام پر جو عذاب آیا ہے اور ان کی پکڑ ہوئی ہے وجہ کیا بنی، بذنبی، گناہوں کی وجہ سے. اب وہ عذاب کس قسم کے تھے، فمنہم من اخذته الصیحہ، چیخ ایسی آواز آئی کلیجے پھٹ گئے، ومنہم خسفنا بہ الارض، زمین پھٹی زمین کے اندر چلے گئے، ومنہم من اغرقنا، پانی جو زندگی کا سامان تھا موت کا سامان بن گیا، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے تو زیادتی نہیں کی اور اللہ نے تو نا انصافی نہیں کی، خود انہوں نے نا انصافی اور ظلم کیا. تو فرمایا عذاب آتا ہے اور اچانک آتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں ہو رہی ہیں جو خدا کے عذاب کو لانے والی ہیں. عذاب آ جائے تو کوئی بعید نہیں، وہ کبائر مسلمان کر رہے ہیں جن کی گزشتہ قومیں مرتکب ہوا کرتے تھے، وہ تمام گناہ کبائر جنہیں گزشتہ قومیں کیا کرتی تھی اور ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور آج وہی گناہ آج مسلمان کر رہا ہے، جن کے نتیجے میں عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. زلزلوں کا آنا، وباؤں کا پھیلنا، یہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن خدا کی مہربانی کے ایسا عذاب نہیں آ رہا جو گزشتہ قوموں پر آ گرا، آ جائے تو کوئی نہ بچے. وبا آتی ہے لیکن سب نہیں مرتے، کچھ مرتے. حد یہ ہے کہ پاکستان سے لوگ منشیات کو سعودیہ لے جا رہے ہیں، اور سعودیہ جہاں ہمیں ہدایت کی روشنی ملی آج ہم وہاں حرام چیز کو لے جائیں، کتنوں کا سر قلم کیا جا چکا ہے اور کتنے اس جرم میں جیلوں میں بند ہیں. تو وہ تمام وہ چیزیں جو پہلے قومیں کیا کرتی تھی آج مسلمانوں کے اندر بھی وہ رواج پا گئی. مولا وحید رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اندلس کے مسلمانوں پر جو تباہی آئی ویسا کہیں نہیں ہوا، اس کے خاص اسباب کیا ہیں؟ اندلس کے مسلمانوں پر جو تباہی اور بربادی آئی اور اندلس میں جو زوال ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس پر ابھی تک تو کام نہیں ہوا، اندلس پر بہت سی کتابیں ہیں، استاد کرد علی کی بھی کتاب ہے، ایک بہت بڑا سبب آپ اس کی نااتفاقی اور قومیت اور عصبیت تھی، تو پنجابی، یہ پٹھان، یہ مہاجر، تو وہاں کیا تھا، وہاں تھا یہ آدنی ہے اور یہ کہتانی ہے، یہ آپس میں تعصب اور یہ آپس میں لسانیت اور قبائل کی بنیاد پر جو نفرت تھی یہ اندلس کے زوال کا باعث بنی، اور مسلمانوں میں ہمیشہ جو پستی آئی ہے اور ذلت آئی ہے اور بربادی آئی ہے دو ہی وجہ بنی، ایک تو قومیت نے انہیں ہمیشہ تقسیم رکھا، لسانیت نے، تعصب نے، اور دوسرا فرقہ واریت. اور یہ اسی معاشرے کے اندر یہ چیز سرایت کر جاتی ہے جہاں دل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر یہ برے نظریات بہت جلدی قبول ہو جاتے ہیں اور لوگ ان برے نظریات کے پیروکار بن جاتے ہیں. یہ منافست آخری حد کو پہنچ گئی تھی، یہ بھی خیال پیدا ہو گیا تھا کہ یمنی قحطانیوں کی حکومت ہو یا حجازی عدنانیوں کی حکومت ہو، ٹھیک ہے. اب یمنی وہ بھی قحطانی ہے اور حجازی یہ بھی قحطانی ہے، لیکن چونکہ وہ یمنی ہے اور چونکہ یہ حجازی ہیں ان کے آپس میں جنگ چھڑ گئی، ان کے آپس میں نفرت ہو گئی، اور آج بھی بدقسمتی سے عربوں میں بہت چھوٹی چھوٹی کالونیاں بن گئی ہیں اور آپس میں وہی نفرت اور نااتفاقی چل رہی ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب ہیں، اس پر تحقیق کے ساتھ مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. قوموں کے زوال کے اسباب سامنے ہونے چاہیے، اس سے قوموں کو آنے والا مستقبل سبق لیا کرتا ہے، اور آنے والا مستقبل آدمی خطرات سے آگاہ ہوتا ہے، اور ماضی کے ترقی کے اور عروج کے اسباب بھی سامنے ہونے چاہیے کہ انسانیت کن اسباب کی بنیاد پر ترقی پذیر ہوئی اور اس نے عروج حاصل کیا، وہ بھی ضروری ہے. غرناطہ میں جمعہ پڑ گیا، وہاں کہیں جمعہ نہیں ہوتا تھا، کچھ عرب طلباء وہاں پڑھتے تھے، ہم نے ان کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور جمعے کی نماز پڑھائی اور ان سے کہا اسی طرح آپ ہر جمعے کو جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھا کریں. آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ باقی ہے. اندلس میں ایسا زوال ہوا، نماز ختم ہو گئی، جمعہ ختم ہو گیا، پھر اس انداز سے جمعہ ہوا. ہندوستانی مسلمانوں میں جذباتیت بہت زیادہ کیوں ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں میں، یعنی اس بر صغیر میں، اس میں ہندوستان پاکستان سب شامل ہیں، اس میں افغانستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب شامل ہیں بر صغیر کے اندر، جذباتیت بہت زیادہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، حضرت فرما اس کی وجہ تحریکات کی کثرت ہے. یہاں تحریکیں بہت چلی ہیں، کسی ملک میں اتنی تحریکات نہیں اٹھی جتنی ہندوستان میں ہوئی، اور تحریک میں قوت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام لیا جاتا ہے خطابت سے. ہمیشہ خطابت کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے. ہندوستان میں ایسے مقررین ہوئے کہ بہت کم ملکوں میں ویسے مقررین ہوئے. مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کی تقریر سنی ہے، یہ ہمارے پیر بھائی تھے، حضرت عشاء کے بعد بیان کیا کرتے تھے اور فجر کی اذان ہو جایا کرتے تھے. ایسے خطیب تھے. مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا. مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکل آزاد، یہ ایسے زبردست خطیب تھے کہ لاکھوں کے مجمع کو گھنٹوں بٹھائے رکھتے تھے. تو ایسے خطبات دیگر ممالک میں اتنے کثرت سے نہیں ہوئے جتنے اس بر صغیر میں آئے. اپنے خاص معیار سے مولانا آزاد سقاحت میں سب سے بڑی ہوئی تھے. سقاحت میں یعنی بات کی دلیل کے ساتھ, بات دلیل کے ساتھ اور بات صحیح حوالے کے ساتھ, اس میں ابو کلام پہلے نمبر پر تھے. نواب بہادر یار جنگ بھی چوٹی کے مقررین میں تھے. بس اوقات ایک جلسے میں اتنے مقررین جمع ہو جاتے تھے کہ سب کو دینا وقت دینا مشکل ہو جاتا تھا. جو شری تقریروں میں آدمی اعتدال پر قائم نہیں رہتا, بس واہ واہ ہوتی ہے اور تالیاں پیٹی جاتی ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں میں انگریزوں سے نفرت کی کیا وجہ تھی؟ ہندوستان میں انگریزوں سے نفرت کی گئی, کسی عرب ملک میں ایسی نفرت کا اظہار نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں ہمارے علماء کا دخل ہے. اس بات پر علماء اور سیاسی رہنما میں اتفاق تھا کہ سیاسی رہنما بھی اور علماء بھی دونوں اس بات پر متفق تھے اور انگریز سے نفرت ہوئی. اعتدال اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اعتدال میں اپنے نفس پر قابو رکھنا پڑتا ہے. میانہ روی, انصاف, کسی کی طرف زیادتی نہ ہو, کسی گفتگو کے اندر بھی, کسی عمل کے اندر بھی, کسی کی تنقید کرنے پر بھی اور کسی کا ساتھ دینے کے اندر بھی اعتدال, میانہ روی. حضرت فرمانا کہ اعتدال کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اعتدال میں اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے. دوستی اعتدال والی, پہلے تو اپنا سب کچھ کھول دیا, بعد میں شرمندہ ہو رہی یار اسے کیوں بتا دیا تھا میں نے ساری باتیں, اب تو ناراضگی ہو گئی. دشمنی اعتدال کے ساتھ, ایک وقت آتا ہے مجبور ہو جاتا ہے بات کرنا, ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن دشمنی ایسی ہو کہ اب بات کیسے کریں, اب ہاتھ کیسے بڑھائیں. تو اعتدال نہیں ہے کسی چیز میں بھی, کھانے میں, سونے میں, ملنے جلنے میں, بات کرنے میں, محبت کرنے میں, تعلق رکھنے میں, دوستی میں, دشمنی میں, کہیں اعتدال نہیں ہے. اعتدال مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے اور نفس قابو میں آتا نہیں. یہ مشکل کام. دوستی تو بس ایسی دوستی کی بس سارے گھر کی باتیں بھی بتا دی, اور بعد میں جب لڑائی ہوئی تو دشمن کے ہاتھ میں اپنی سب کچھ زندگی دے دی, اب پچھتاتا رہتا ہے. ہاں لڑائی تو ایسی لڑائی کہ بس ٹھیک ہے نا, کبھی ضرور پڑ جاتی, اب کیا کریں, کس منہ سے بیٹھے اس کے ساتھ, اعتدال نہیں. تو فرمانا کہ اعتدال میں اپنے نفس پہ قابو رکھنا پڑتا ہے, جذبات کی قربانی کرنی ہوتی ہے, اس لیے کہ افراد اور تفرید میں نفس کو لذت ملتی ہے. جب آدمی اعتدال سے ہٹتا ہے تو نفس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اعتدال مشکل ہے. اور زندگی بہترین کون سی ہوتی ہے؟ اعتدال والی. خرچ کرے اعتدال, روک کے رکھے اعتدال, کام کرے اعتدال کے ساتھ, آرام کرے اعتدال کے ساتھ. اعتدال ہی نہیں, یہاں تک کہ عبادت کرے اعتدال کے ساتھ. کچھ لوگ آئے گا یا رسول اللہ بس ہم نے قسم کھا لی روزے رکھیں گے, بس روزے, بھائی نہیں نہیں نہیں, اعتدال کے ساتھ. عبادت جیسی چیز کے اندر بھی اللہ کے نام سے اعتدال. تو ہر چیز میں اعتدال, اور اعتدال میں نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے. یہ مشکل لیکن بہت بڑی خوبی ہے, بلکہ اس امت کی بہت نمایاں خوبی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے یہ امت بنائی ہے, درمیانی امت بنائی ہے. یہ ہر چیز میں میانہ روی ہی چلتی ہے. اب پیسہ آ گیا, اتنی گاڑی لے لی, ایسی گاڑی, اب پریشان ہو گیا, آمدنی کم ہو گیا, اب کیا کرے, سائیکل پہ آئے گا؟ درمیان والی لے لیتے نا, اتنی ہائی فائی لینے کی ضرورت تھی. اب پریشان ہو رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے, یار غریب ہو گیا, غریب ہو گیا. تو میانہ روی چلتا نا. کپڑے سب سے نمایاں پہنوں گا, گھڑی سب سے اچھی والی, جوتے ایسے کسی کے نہ ہوں, پاگل ہے, پریشان ہوگا, بہت پریشان ہوگا, بہت پریشان ہوگا. تو ہر چیز میں میانہ روی. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے, اگر مسلمان قوم میانہ روی پہ آ جائے تو اس کی آدھی معیشت یہی ہے, الاقتصاد نصف المعیشہ. اگر مسلمان قوم میانہ روی پہ آ جائے, آدھی معیشت اس کی یہی ہے. ہمارے یہاں اعتدال نہیں ملتا, کسی چیز میں اعتدال نہیں, نہ دوستی میں, نہ دشمنی میں, نہ جذبات میں, نہ رہن سہنے میں, نہ کھانے پکانے میں, نہ کمانے میں, نہ خرچ کرنے میں, کئی اعتدال نہیں. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے. اگر اللہ بہت دے رہا تب بھی آدمی تھوڑا سا پاؤں ٹانگیں سمیٹ کے رکھے, چادر چھوڑ کے رکھے, کبھی مشکل آ جاتی ہے تاکہ آدمی پردے میں رہے. ہمارے یہاں کیا ہے, لاکھ آ رہا ہے نا تو خرچہ بھی لاکھ ہے, دس لاکھ آ رہا ہے نا خرچہ بھی دس لاکھ ہے, بیس لاکھ آ رہا ہے نا خرچہ بھی انیس لاکھ ہے. عجیب ہے, ٹھیک ہے, یہ بیماری ہے. تو میانہ روی, ایسا آدمی تنگ دست نہیں ہوتا پھر, اس لیے کہ آمدنی یہ غیر اختیاری ہے, آمدنی یہ غیر اختیاری ہے. کبھی دکان چل رہی ہے, کبھی نہیں چل رہی, کبھی کاروبار ٹھیک ہے, کبھی نہیں چل, لیکن یہ خرچ کرنا اختیار میں ہے. اسے درمیان میں لے آؤ, کنٹرول کر لو, میانہ روی کے ساتھ چلو, کبھی اوپر نیچے کاروبار ہو بھی گیا تو پریشانی نہیں ہوگی. ہم نے جب قادیانیت پر کتاب لکھی تو اس میں جذباتیت والا طریقہ اختیار نہیں کیا, بلکہ ایک سنجیدہ طرز اپنایا. تو امین احسن اصلاحی نے ایک مرتبہ لکھا کہ مولانا کو جہاں غصہ آنا چاہیے تھا وہاں بھی غصہ نہیں آتا. فرمایا, دراصل جذباتیت اور غصے سے اہمیت کم ہو جاتی ہے اور استدلال کمزور پڑ جاتا ہے. غصے سے ہاں اہمیت کم ہو جاتی ہے اور استدلال کمزور پڑ جاتا ہے. فرمایا, شیعیت یہودیوں کی ایک سازش ہے. فرمایا, شیعیت دراصل یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں کہ جب صحابہ سے دین پر عمل نہیں ہو سکا اور وہ اس پہ جم نہ سکے تو ہم میں سے دین کے خلاف ورزی ہو تو ہمارا کیا قصور. یہودیوں نے اس کے لیے سب سے پہلے ایک شیعہ تیار کیا, ایک آدمی تیار کیا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. وہاں سے شیعت شروع ہوئی, تیار کیا, جو خود یہودی تھا اور وہ براہ نام اسلام میں داخل ہوا اور اس نے شر و فساد کا کام شروع کیا. عبداللہ ابن سبا پر ابھی تک پوری تحقیقی کام نہیں ہوا اور 14 سال گزر چکے ہیں، اس لیے پوری معلومات حاصل بھی نہیں ہو سکتی. دوسری یا تیسری صدی میں یہ کام ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. کہ اس طبقے کا آغاز کیسے ہوا؟ تو اصل یہ یہودی تھا اور لبادہ اس نے اسلام کا اوڑھ لیا تھا اور مسلمانوں میں اس نے تفریق پیدا کر دی. آپ دیکھیں گے نا، جہاں بھی فرقہ پرستی ہوتی ہے نا، جہاں آغاز ہوتا ہے، تو وہاں دیکھیں گے جو آغاز کرنے والا ہوگا وہ کسی غیر مسلم ہوگا، لیکن سادہ لوگ مسلمان اس کے پیروکار بن جاتے ہیں پھر، اور وہ ایک گروہ بن جاتا ہے، ایک فرقہ بن جاتا ہے. پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، اس پہلے آدمی کی حقیقت ہی بھول جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے خلیفہ ہوئے. اس سلسلے میں فرمائے، یہ محض امر اتفاقی نہیں، یہ ترتیب بالکل فطرتی ہے اور مشیت ایزدی کے پورے مطابق نبی کی خلافت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ اس میں دینی اہمیت اور اسلامی غیرت سب سے زیادہ ہو. نبی کی نیابت میں، نبی کی نیابت کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دینی اہمیت اور اسلامی غیرت سب سے زیادہ ہو. اور حضرت صدیق اس میں پہلے نمبر پر ہے. اور فرمایا کرتے تھے، این قص الدین وانا حی، کہ دین میں کمی آئے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ ہو. نبی کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا، نبی نے دین کو جس طرح پیش کیا تھا وہ اسی شکل میں اس کو دیکھنا چاہے. تمام صحابہ کا اپنا ایک مقام اور ان کی ایک شان ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صف میں سب سے بڑے ہوئے تھے. این قص الدین والا حی، کوئی نظیر ہے؟ ایک نبی اور داعی حق کی نیابت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ترتیب سے خلیفہ ہوئے، اس کی حکمتیں بتائیں، یہ سب سے پہلے آ چکی ہیں. جس قدر اہمیت تھی اور اسلامی غیرت موجود تھی، خلافت کا سلسلہ بھی پھر ایسے ہی چلا. ہاں، یہ ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے کہ اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ایسا فرقہ ہے جو کبھی صحیح بات کو تسلیم نہیں کرے گا، چاہے چاند لا کر بھی ان کے سامنے رکھو تب بھی نہیں مانیں گے. حضرت رائے پوری کا ایک قصہ سنایا کہ ان کو مسلمانوں کی کیسی فکر رہتی تھی. فرمایا، ہمارے حضرت رائے پوری کچھ وقت کے لیے سر جھکا کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، یوں جسے ہم مراقبہ کہتے. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی کہ دیکھیں حضرت اس وقت کیا عبادت کرتے. لوگوں نے حضرت سے آ کر پوچھا تو حضرت نے فرمانے لگے، ساری عمر مسلمانوں کی فکر میں گزری، مسلمانوں کی فکر میں گزری. مسلمان کیسے کامیاب ہو، مسلمانوں کو کیسے عزت نصیب ہو، مسلمان کیسے ترقی کرے، مسلمان اپنا سرمایہ جو دین کی شکل میں کیسے سنبھالنے والے ہوں، اس فکر میں زندگی گزری. بیٹھتی بجلی گل ہو گئی، کہنے لگے، کیا ٹھکانہ ہے، کیا نظام ہے. عمر بھر ہمیں یاد نہیں, نہ انگریزوں کے دور میں نہ اس کے بعد. حضرت کی اس فکر اور احساس کو دیکھتے ہوئے ایک صاحب نے پوچھا, انگریز دور میں ریل کا نظام تھا کیسا تھا؟ حضرت فرمایا بہت اچھا تھا, کرایہ بہت کم تھا. ہم رائے بریلی اسٹیشن سے پنجاب میل پر سوار ہوئے اور لاہور اسٹیشن پہ اترے, کرایہ صرف 8 روپے. دہلی سے لاہور پہنچے, کرایہ کتنا؟ 8 روپے. رائے بریلی کہاں اور لاہور کہاں؟ لکھنؤ سے بمبئی 16 روپے تھے, لاہور سے بمبئی 16 روپے تھے. اب 300, لکھنؤ سے سہارنپور 4 روپے کچھ آنے. اس طرح لکھنؤ سے دہلی کرایہ کچھ آنوں کا فرق تھا. ہوائی جہاز کرایہ بہت کم تھا, لکھنؤ سے دہلی صرف 9 روپے تھا. اب 2000. پہلے ہر چیز بہت سستی ہوتی تھی. ہم جب یہاں مدرس ہوئے تو کوئی چیز شیروانی نہیں تھی. مولانا عمران خان صاحب ندوی تنخواہ کی کم رقم پیشگی ہی دے دی تاکہ ہم شیروانی بنوا لیں. تو ہم نے شیروانی بنوائی, کپڑے سمیت سلائی صرف 30 روپے شیروانی کی, کپڑے بھی اسی میں, سلائی بھی اسی میں. اب سنا کہ صرف سلائی 1000 روپے ہو گئی. اللہ اکبر, کوئی حد ہے اس زمانے میں. ہمارے گھر میں ناشتہ بنانے کا رواج نہیں تھا, رات کا بچوں کا صبح وہ کھا لیتے تھے. گھر میں بھی یہ حال تھا, مدرسے میں تو ملتا ہی نہیں تھا. جب معلوم ہوتا کہ رات کا بچا ہوا نہیں ہے تو ہم بازار سے قورمہ لے کر آتے, پورا پیالہ بکرے کا گوشت اور اصلی گھی کا, صرف دو پیسے میں مل جاتا تھا. ہم ہی لے کے آتے تھے. انگریز کے زمانے میں ریل میں 4 کلاس تھے, فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, اپر کلاس, تھرڈ کلاس. زیادہ تر لوگ اپر کلاس میں سفر کرتے تھے اور بڑے لوگ سیکنڈ کلاس میں, بہت ہی مخصوص لوگ فرسٹ کلاس میں. اس وقت کا تھرڈ کلاس بھی آج کے سیکنڈ کلاس سے بہت بہتر تھا. ایک لطیفہ, ایک ہندوستانی حکیم اور فاضل لندن آئے. ہندوستان کا ایک حکیم تھے, وہ لندن آئے. کسی انگریز سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, ہوائی جہاز ایجاد ہوئی ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی حکیمانہ بات کہی, آج انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتا ہے اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرتا ہے, لیکن ابھی تک اس کو آدمی کی طرح زمین پہ چلنا نہیں آیا. وہ انگریز بڑی شوخیاں مار رہا تھا, بڑی شوخیاں مار رہا تھا کہ جہاز بنا لیے, یہ کر لیا. تو انہوں نے فرمایا, ہاں آج انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتا ہے اور مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرتا ہے, لیکن ابھی تک اس کو آدمی کی طرح زمین پہ چلنا نہیں آیا. یہ کتنے پتے کی بات ہے. اس کو ایک انگریز نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. مغربیت کا سب سے بڑا باغی علامہ اقبال تھے. ان لوگوں کو روائے اقبال پڑھنے کے لیے کہو یا پھر نقوش اقبال, لیکن روائے اقبال سے زیادہ فائدہ ہوگا. فرمایا, حیرت ہوتی ہے, اکبر الہ آبادی پر کچھ انگریز انگریزی بھی پڑھی, انگریزی کی حکومت میں ملازمت بھی کی اور کچھ مدت حج جج بھی رہے, مگر مغربیت پر ایسی کھلی تنقید کرتے ہیں. مثلا ان کا شعر دیکھیے, لکھے گا کلک حسرت دنیا کی ہسٹری میں, اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں, اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں, ساری بات اس میں کہہ دی. ہم نے اکبر پر لکھا ہے, مصر پہ اس پہ مقالہ بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ماشاءاللہ.